رسوله الكريم. کل سورہ یوسف آدھی ہوئی تھی، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں ڈال دیا گیا، ایک مصیبت سے نکلے کہ دوسری مصیبت میں. ودخل معه السجن رجلان، جیل میں آپ کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے، تو وہ دونوں دیکھتے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں جیل میں. جیل میں بھی عبادت وہ کرتا ہے جس کا دل عبادت میں لگتا ہو، ورنہ جیل میں بھی پیکج کروائے گا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو وہ دو آدمی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے جو جیل کے ساتھی ہیں یہ نیک آدمی ہیں. نیکی کا پتہ چل جاتا ہے انسان جب رہتا ہے کسی کے ساتھ. تو ان دونوں کو خواب آیا. قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑ رہا ہے انگور سے، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ سر پہ چنگیری رکھی ہے، اس پہ روٹیاں ہیں اور پرندے روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوگی. تو دیکھا کہ بھائی جو نیک جس کو لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ اس سے تعبیریں پوچھتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ چنگیری ہے اور اس کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے روٹیاں چگ رہے ہیں، دانا چگ رہے ہیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، آپ اس کی تعبیر بتائیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو تبلیغ کا، دعوت کا موقع مل گیا. جب انسان کسی کا محتاج ہوتا ہے تو پھر بات شوق سے سنتا ہے، جب محتاج نہ ہونا تو پھر تھوڑی سنے گا. اب یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میری تعبیر کے محتاج ہیں، میں تعبیر بتاؤں گا تو ان کی سمجھ میں آئے گی. اور یوسف علیہ السلام کا جو ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا فن سکھایا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، بلکہ اپنے مزید کچھ معجزے ان کے سامنے ظاہر کیے اور پھر ان کو دعوت دی، تبلیغ کی. ان کو کہا لا یرزق لا یاتیکما طعام ترزقانہ، فرمایا دیکھو تمہارے پاس ابھی جو کھانا آئے گا نا قیدیوں کا، وہ کیا آئے گا میں تمہیں پہلے سے بتا دوں گا. معجزہ ظاہر کیا اور پھر یہ بتایا کہ یہ اللہ نے مجھے جو خوابوں کی تعبیر کا معجزہ دیا، اور یہ جو میں نے تمہیں پہلے سے بتا دیا کہ تم کیا کھانا کھاؤ گے، آج کیا جیل میں آئے گا، یہ میرے رب کا مجھ پر احسان ہے، یہ میرا کمال نہیں بلکہ رب کا احسان. اور یہ احسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتبعت ملت آبائی انی ترکت ملت قوم، میں ایسے لوگوں کی ملت کو چھوڑ چکا ہوں، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرتی ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. ان کو بتا رہے ہیں کہ تم بھی ایسی ملت کو چھوڑ دو جو آخرت کا انکار کرتے ہیں تو تمہیں بھی اللہ نوازیں گے. اور فرمانے لگے واتبعت ملت آبائی، اور میں اپنے باپ دادا کے دین کی اتباع کرتا ہوں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم اسحاق اور یعقوب کی. اس میں ایک علمی نقطہ یہ ہے کہ باپ دادا کی تقلید جب حرام ہے جب باپ دادا گمراہ ہوں. ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ سبھی کو لپیٹ دیتے ہیں. باپ دادا اگر سیدھے راستے پر ہونا تو پھر ان کی تقلید پسندیدہ ہے، محمود ہے، اس کا قرآن میں حکم دیا ہے. تو یہ جو یہود و نصارہ جن مشرکین جن باپ دادے کے پیچھے چلتے تھے وہ بت پرست تھے، اور ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں وہ ائمہ اربع ہیں، پوری دنیا ان کو امام مانتی ہے، پوری دنیا ان کو رہبر مانتی ہے، قرآن اور حدیث کا عالم مانتی ہے. اور یہاں اتباع کے لفظ سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. بعض رات کہتے ہیں یہ تو اتباع ہے, اتباع اور چیز ہے, تقلید اور چیز ہے. تو یہ اتباع اور تقلید اصطلاحات ہیں بعد کی, ورنہ قرآن میں اتباع کا وہی معنی ہے جو ہم تقلید کا معنی لیتے ہیں. کہتے ہیں نا تقلید, کہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات ماننا اس اعتماد پر کہ یہ دلیل اس کے پاس ہوگی, یہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. اس کی مثال قرآن میں آیا, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کی اتباع کرو. تو بغیر دلیل کے کرو گے نہیں کرو, اس لیے کہ قرآن کے بارے میں پتا ہے کہ وہ غلط بات نہیں کرے گا. اس لیے اب قرآن کوئی بات کہے اس سے دلیل مانگو تو یہ تو اتباع, یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. اسی طرح قرآن میں مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں, تو اندھی تقلید کرتے تھے اس کو اتباع سے تعبیر کیا ہے. کیا مطلب؟ بغیر دلیل کے پیچھے چلتے ہیں اور باپ دادا کے برحق ہونے پر بھی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے یہ اصطلاحات کے چکر میں الجھ کے فرقواریت کی آگ نہیں لگانی چاہیے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تراوی کا لفظ کہاں ہے حدیث میں, جو آپ تراوی تراوی پڑھتے ہیں تو ہے ہی نہیں حدیث میں. تو میں نے کہا بھائی پڑھتے تو آپ بھی ہیں, آپ اس کو جو ہم نماز پڑھتے ہیں رمضان میں ہم اس کو تراوی کہتے ہیں, آپ کچھ اور کہہ دیں. کیوں بھائی؟ ہے تو نا, وجود تو ہے, یہ تو آسانی کے لیے نام کیا رکھ لیا, تراوی. آپ کچھ اور نام دے دیں. پھر میں نے کہا جیسے ہم فجر کی جو نماز پڑھتے ہیں نماز, تو نماز کا لفظ قرآن حدیث میں ہے, صلات کا لفظ ہے, لیکن ہے تو وہی نا. آپ صلات کہہ کے خوش ہو جائیں, کوئی نماز کہہ دے, نتیجہ تو وہی ہے. تو یہ مصیبت یہ ہے, فرقواریت کی جو آگ لگائی جا رہی ہے نا ناموں میں الجھا سلجھا کے, بھائی حقیقت کو دیکھا کرو. تو ایک صاحب کہنے لگے فقہ شقہ کیا ہوتا ہے, فقہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فقہا نے فقہ کی کتاب, فقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث میں تو فقہ کا لفظ, فقہ کا لفظ قرآن حدیث میں جو آیا وہ تو دین کی سمجھ بوجھ کے معنی میں آیا ہے. یہ جو فقہ ہے نا, یہ جو آپ کی کتابوں میں مسائل, یہ بہشتی زیور, یہ رد المحتار اور یہ فتاوی ہندیہ, یہ جو فقہ شقہ, یہ لفظ ہی نہیں قرآن حدیث میں. میں نے کہا چلو ناؤ قرآن حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں وہ تو صحیح ہے نا. اگر وہ مسائل, مسائل کا وجود تو ہے, اگر مسائل کا وجود ہے, یہ تو ایک الگ بحث ہے نا کہ یہ مسائل صحیح ہیں یا غلط. مسائل تو ہے نا قرآن حدیث سے جو نکالے جاتے ہیں, تو ان کو آپ فقہ کے علاوہ کچھ اور نام دے دو. ہم فقہ کہتے ہیں, آپ کوئی ایسا نام دے جو تو قرآن حدیث میں آیا ہے. تو نام سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث کا لفظ حدیث میں تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث. فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں بھی آئے, ما کان حدیثا یفترا, بات چیت کو قرآن میں حدیث کہا گیا ہے. تو وہ تو مطلق بات چیت کو کہا گیا ہے, ہر قصے کو. اور ہم حدیث کسے کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. تو قرآن نے تو حدیث, یوسف علیہ السلام کے قصے کو بھی حدیث کہا ہے قرآن نے, اور آپ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی کی بات کو. تو یہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اب الجھ جاؤ, اب حدیث کا لفظ ہی چھوڑ دو, بس نبی نے فرمایا آیا, حدیث میں نہیں آیا, آیا, حدیث کا لفظ ختم کر دو. تو اس کو کہتے ہیں ظرف کا کم ہونا, سمجھ بوجھ کا نہ ہونا, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا, ناموں میں الجھا الجھا کے بیڑا غرق. تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ واتبعت ملۃ آبائی, میں تمہارے باپ داداؤں کے دین کو نہیں مانتا, بلکہ میں اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے باپ دادا میں کون سی خصوصیت ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے مجھے یہ معجزے ملے؟ تو بتا رہے ہیں, ما کان لنا اللہ ان نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے, ہماری شان ہی نہیں ہے, ہمارے خاندان کا رسم و رواج ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کریں. دیکھو وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں, ادھر دعوت اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھو جس کو, جس تاجر کو اپنی پروڈکٹ بیچنی ہوتی ہے نا, وہ ہر بات میں موقع نکال لیتا ہے. اگر آپ کو پیپسی کمپنی والے کوئی پیکج نکالیں آپ کے لیے کہ یہ 20 بوتلیں بکوا دو آج, 10 ہماری طرف سے تمہیں فری ملیں گی, اب آپ 20 بوتلیں لے کے بیٹھو گے, کوئی شخص کسی کام سے آئے گا, بھائی ذرا W11 کا اسٹاپ بتا دو گے, آپ کہو گے ادھر سے جاؤ, یوں کرو یوں کرو, لیکن بہرحال ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک بوتل بھی لیتے جائیں, گرمی لگے گی آپ کو. جو بھی آئے گا نا, بات سے بات نکال کے پیپسی کی طرف لے کر آئیں گے آپ اس کو, کہ بھائی یہ بھی یہ مال بھی نکالنا ہے. آپ کہیں صدر میں جا رہے ہوں, بازار میں کوئی چیز خریدنی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں چھوٹا بچہ تھا, صدر میں گھوم رہا تھا, تو ایک بندہ آیا, کہہ رہی یہ آنکھوں میں کچھ ہلکے ہلکے سے محسوس ہو رہے ہیں, دیکھا ہوگا سب کو واسطہ پڑا ہوگا, نہ بھی ہوں ہلکے تو. میں نے کہا نہیں بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں. کہہ رہے بندہ ہے میرے پاس بڑی بہترین دوا بنا کے دیتا ہے. میں نے کہا نہیں بھائی میں جو کسی کام سے آیا ہوں, مجھے ہلکے نہیں. ایسے ہی دوسرے ساتھی تھے ہمارے ساتھ, ان کو بھی کچھ لگا دیا, گال مثلاً پچکے ہوئے ہیں, ان کو کہنے لگے ان کی بھرائی ہو جائے گی, باقاعدہ لفظ مجھے یاد, یہ گال وال جو پچکے ہوئے ہیں نا, مجھے نہیں کہہ رہا تھا وہ ساتھی کو, کہہ رہے ان کی بھرائی ہو جائے گی. اب دیکھو وہ بیچارہ کس کام سے گیا, لیکن وہ اپنی, کیونکہ اس کو کمیشن ملے گا نا, لے جا کے میڈیکل اسٹور سے چیز بکوائے گا. تو دنیا کا تاجر اپنی دعوت کا موقع نکال لیتا ہے, اس کو پتا ہے اس پہ مجھے ملے گا کچھ, پیسے ملیں گے. تو یاد رکھو جو دین کے داعی ہوتے ہیں وہ بھی دین کی دعوت کا موقع نکال لیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے اس پر ہمیں کیا ملے گا, ثواب ملے گا. تو ان کی نظر میں ثواب کی اہمیت پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ پیسے تو ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو صدقہ جاریہ ہے نا, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے جہاد کے لیے بھیجا, لڑائی کے لیے. حضرت علی نے پوچھا کیسے لڑائی کروں, فرمایا لڑائی سے پہلے ان کو ایک دفعہ دعوت ضرور دو, ایک دم حملہ نہ کر دینا. اور پھر فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ, ایک شخص کو بھی اللہ نے ایمان کی اگر توفیق دے دی تمہاری وجہ سے, ایک شخص کو بھی, تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر. عرب میں سب سے مہنگا مال اونٹ, اور اونٹوں میں بھی سرخ اونٹ سب سے بہترین نسل ہوتی تھی, سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ ایک آدمی تمہاری وجہ سے ایمان قبول کر لے. تو بھائی یہ کسی کو دین پر لے آنا, کسی کو سیدھے راستے پہ چلا دینا, یہ معمولی نیکی نہیں ہے, یہ پیغمبروں کا کام ہے. اور پیغمبروں کا کام وہی کرتا ہے جس کے دل میں پیغمبروں کی محبت اور پیغمبروں کے کام کی اہمیت ہوتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت شروع کر دی. ما خال لنا لنشرک باللہ من شیء, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, ذالک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کے ہم پہ بڑا فضل ہے, وعلی الناس اور لوگوں پر بھی, ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے توحید کا کتنا بہترین راستہ دیا ہوا ہے. پھر کہنے لگا یا صاحب یہ سجن, اے میرے جیل کے ساتھی ہو, اے میرے جیل کے ساتھی, صاحب میرے دوست. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, بتاؤ بہت سارے خدا اچھے ہیں یا صرف ایک واحد جو ہر چیز پر غالب ہے؟ ایک کو معبود بنانے میں سکون زیادہ ہے یا ہزاروں کو خدا بنا لیا جائے, وہ بھی خدا وہ بھی خدا وہ بھی خدا وہ بھی خدا. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کو دعوت دے تو انداز نرم ہونا چاہیے اور دوستی والا ہونا چاہیے. قادیانی کو دعوت دے رہے ہیں, ہمارے ایک استاذ نے واقعہ سنایا کہ ایک قادیانی تھا, اس کے بیٹے جو تھے نا وہ واقعی حق کی تلاش میں تھے, تو انہوں نے ایک عالم سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے گھر آئیں, کچھ ہمارے والد سے بات چیت کریں, اگر کچھ سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے ہم مان جائیں گے, لیکن یہ کہ کھلی بات ہو تاکہ ہم حق جاننا چاہتے ہیں. تو وہ کسی مناظر کو لے گئے, مناظر تو وہ تو کوشش کرتا ہے نا بس اگلے کو گرانا ہے نیچے. تو وہ مناظر جب گیا نا بات کرنے کے لیے, اب وہ بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے قادیانی, جی بات کریں. تو مناظر صاحب نے بات شروع کی, انہوں نے کہا یہ جو مرزا قادیانی ہے نا, اب مجھے یہ الفاظ میں بتائے بغیر تو بات نہیں بنے گی, ممبر پہ بیٹھا ہوں لیکن بتانے پڑیں گے ورنہ وہ مزہ ہی نہیں آئے گا. کہنے لگا اس کا منہ ایسا کتے جیسا تھا جیسے آپ کے باپ کا ہے مرزا کا, اس پہ مناظرہ یہاں سے شروع. بھائی وہ تو تل ملا اٹھے, کیا بول رہا ہے بھائی تو, میرے باپ کو ایسے بول رہا ہے؟ نہیں تم بحث کرو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. اب بڑی مصیبت یہ کیا, بہرحال وہ ہمارے استاذ جو اس واقعے میں موجود تھے کہتے ہیں ہمیں اتنا افسوس ہوا, ہم نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی ہدایت دعوت کا, جب کسی سے بات کرو پھر تو کم از کم لہجہ شائستہ ہونا, دلائل کی دنیا میں بات کرو. وہ وہیں سے بھاگ گیا, انہوں نے کہا چلو بھاگ یہاں سے چلو. باپ کو ان کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں عجیب سے. تو ممکن ہے دلائل کی دنیا میں ثابت بھی کر دیتے وہ مناظر, مگر یہ دل جیتنے والی بات نہ ہوتی. تو صرف دلائل سے سب کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم کے پاس بھیجا جو سب سے بڑا ظالم, لیکن کیا فرمایا, قولا له قولا لینا, نرم بات کرنا نرم. تو ابتدا ایسا ہی ہوتی ہے, ہاں پھر کوئی ڈھیٹ پنا ہو نقصان پہنچائے اس کے بعد سختی ہے, پھر بہت آخر میں جا کے. تبھی ایک وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بددعا بھی کی ہے. لیکن ہم شروع میں ہی کیا کرتے ہیں, شروع میں ڈنڈا لے کے اس پہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, یا صاحبی, اے میرے ساتھی ہو, ٹھیک ہے تم کافر ہو, غیر مسلم ہو, بت پرست ہو, جیل میں تو انڈیوال ہو نا, پشتوں میں کیا کہتے ہیں وہ دوست کو, انڈیوال, ٹھیک ہے نا, جیل میں تو ہمارے دوست ہو نا, میرے ساتھی ہو, جیل میں تو ہم اکٹھے ہی ہیں. تو اے میرے جیل کے دوستو مجھے یہ بتاؤ, ارباب متفرقون, بہت سارے خدا اچھے ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ جو اکیلا بھی ہے اور سب پر غالب بھی ہے, اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا, تم اللہ کو چھوڑ کے جن معبودوں کو پوج رہے ہو یہ تمہارے گڑے ہوئے معبود ہیں. آخر میں دیکھو اب تھوڑا سا بات کلیئر کرتے چلے جا رہے ہیں, شروع سے ہی ان کے معبودوں کو کہنا شروع کر دیتا نا بدک جاتے. پہلے اللہ کی بڑائی, دوستی یاری کے ناطے واسطے, آخر میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم معبود بناتے ہو یہ تو تم نے خود بنائے ہیں, یہ نام تم نے خود رکھے ہیں, یہ اللہ نے نہیں رکھے. جیسے میں کہتا ہوں نا, جماعت المسلمین والے کہتے ہیں نا کہ نبی نے فرمایا کہ جماعت المسلمین میں آنا آخرت جب فتنے کا دور ہوگا, اور پھر دلیل دیتے ہیں کہ ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے, مسلم. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ اللہ نے نہیں رکھا, یہ آپ کے امیر کیپٹن مسعود نے رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے اس جماعت المسلمین میں آنے کا حکم دیا جس کا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے, وہ ہم ہیں سارے جو آج سے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہ ناموں میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں. تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے گڑھے ہوئے ہیں, تمہارے بنائے ہوئے, ان کے برحق ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. پھر اس تبلیغ کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتائی, فرمایا کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, تم دونوں میں سے ایک کو تو رہائی ہو جائے گی, جس نے دیکھا ہے نا شراب نچوڑ رہا ہے اور یہ اب بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا جیسے پہلے پلاتا تھا, اور دوسرے کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کی لاش لٹکی رہے گی کئی دنوں تک, اور پرندے سر میں سے گوشت نوچ نوچ کے لے کے جائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, ایسا ہی ہوگا جیسا بتا دیا گیا ہے, جو تم پوچھ رہے تھے اس کا یہی, اب یہ اس کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا. اب یوسف علیہ السلام کو اللہ کی رحمت سے ایک امید ہوئی کہ میں نے جس کو یہ تعبیر بتائی کہ تم چھوٹ جاؤ گے, اس کو پہلے خوشخبری دے دی میں نے, تو ایک احسان ہو گیا نا, کیونکہ بادشاہ تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال کے بھول گیا تھا. بادشاہ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں, انہیں کیا کہ چھوٹے کیا ہے, کوئی کیس ویس بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی وکیل ہی نہیں ہے, یوسف علیہ السلام کا کوئی تھا جاننے والا, وہ تو بھول گیا, پڑے ہوئے ہیں جیل میں پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑے رہے. تو اب اس شخص سے کہا جو رہائی جس کو ملنے والی تھی کہ اذکرنی عند ربک, بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا کہ بادشاہ ایک بندہ ہے تیرے گھر میں رہتا تھا, وہ جیل میں طویل عرصے سے پڑا ہوا ہے, تھوڑا اس کا خیال کر, اس کے لیے رہائی کا بندوبست کر. وہ جیل سے نکلا, اللہ فرماتے ہیں فانساہ الشیطان وذکر ربی, شیطان نے اس کو بھلا دیا, وہ ایسا نالائق احسان فراموش بھول گیا. فلبث فی السجن بضع سنین, مزید چند سال جیل کے اندر پڑے رہے, مزید چند, یہ اللہ کی طرف سے نیک بندوں پر آزمائش, بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کہ نہیں ابھی اور آزمائش ہے. کئی سال ہو گئے اس طریقے سے جیل میں پڑے پڑے. ایک دن جب اللہ تعالیٰ رحمت ہوتی ہے تو ایسے نقشے پیدا کرتے ہیں. قال الملک, بادشاہ ایک دن صبح سو کے اٹھا, سارے درباریوں کو جمع کیا, کہنے لگا انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف, मैंने देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 पतली गायें खा रही हैं, वो सबा सुम्बुलात इन खुजरिन, और 7 गंदुम के जो खोशे हैं ना तरोताजा, उनको 7 सूखे खोशे खा रहे हैं। पतली गायें मोटी गायों को खा रही हैं और गंदुम के खोशे ताजा खोशों को खा रहे हैं। कहने लगा या युहल मलाउ अफ्तूनी फी रुयाया, मेरे ख्वाब की कोई ताबीर बता सकता है तो बताए। वो बेचारे क्या समझते, कहने लगे अजगाफ अहलाम, परागंदा ख्यालात हैं। समझ में आ रही है बात, परागंदा ख्यालात कह रहे हैं बादशाह साहब, ये क्या गायें वायें मोटी एक पतली गायें, और ये जिसको हमारी जबान में कहेंगे टोपी ड्रामा, ठीक है ना, हमारी जबान में क्या कहेंगे, ऐसे ही सोए थे परेशान, तो कुछ परेशानियां हैं क्योंकि बेचारों को आ ही नहीं रहता इसकी ताबीर। तो जब इंसान को कुछ नहीं आता ना तो हदीस ज़ईफ है, ठीक है ना, ये हदीस क्या है ज़ईफ है, तो आ ही नहीं रहा। जब ये बादशाह ने बात कही तो फौरन वो जो जेल का कैदी था ना उसको यूसुफ अलैहि सलाम याद आ गए कि अरे ख्वाब की ताबीर तो वो उसने बताई थी और बिल्कुल सही निकली थी। फौरन बादशाह से कहने लगा कि मुझे भेजो एक बंदे को, मैं जानता हूं जो बिल्कुल सही सही ख्वाब की ताबीरें बताता है। फिर बादशाह ने उसको भेजा, फौरन आया यूसुफ अय्युह सिद्दीक, यूसुफ ए दोस्त। अब देखो अपना मतलब है ना, जब मतलब नहीं था भूल गया, और जब मतलब हुआ तो सिर्फ यूसुफ नहीं, यूसुफ अय्युह सिद्दीक, ए मेरे दोस्त ए सच्चे दोस्त, अफ्तिना फी सबई बकरात इन सिमान याकुलुहुन सबउन इजाफ وَسَبْعِ سُمْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ, کہ 7 موٹی موٹی گائیں پتلی, 7 پتلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور 7 خوشے تر و تازہ خوشوں کو کھا رہے ہیں, مجھے اس کی تعبیر بتاؤ, میں واپس پلٹ کے لوگوں کو بتاؤں گا۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ کو جا کے بتا دو, تزرعون السبع سنین دعبا, 7 سال تک تو تم خوب زراعت کرو گے, فما حصدتم, لیکن یاد رکھو ان 7 سال میں سب کھانا نہیں کھا کے اڑا نہیں دینا, بلکہ کچھ کھانا اور اسٹور کرنا اگلے 7 سالوں کے لیے, کیونکہ ان 7 کے بعد اگلے 7 سال ایسا قحط آئے گا کہ کھانے کے لیے دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا, سب تم سے تمہاری طرف آئیں گے لینے کے لیے تم سے, تو لہذا تھوڑا تھوڑا کھانا باقی اگلے 7 کے لیے اسٹاک کر دینا۔ دیکھو پوری قوم کو تباہی سے بچا لیا نا, اگلے سال کے لیے اسٹاک کر دینا, پھر 7 سال کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف سے بارشیں نازل ہوں گی اور کھیتیاں لہلہائیں گی۔ اب جب بادشاہ کو یہ تعبیر جا کے بتائی بادشاہ بڑا حیران, فوراً اس نے قاصد کو بھیجا بھائی اس کو لے کر آؤ, اس کو لے کر, اگر یہ خواب سچا نکل آیا تو یہ تو بڑا معجزہ ہے نا, یہ تو پھر اب معمولی شخص نہیں ہے۔ کتنے سال جیل میں پڑے ہیں یوسف علیہ السلام, اب جب قاصد آیا بلانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ, ارجع الى ربك, واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن, جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے مجھے دیکھ کے ان عورتوں سے جا کے پوچھو کہ کیا برائی کا ارادہ میں نے کیا تھا یا برائی کا ارادہ تمہاری بیوی نے کیا تھا, پہلے میری صفائی کو بیان کرو لوگوں کے سامنے, تہمت کے ساتھ میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ عزت, انبیاء اپنی عزت کی بہت حفاظت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کام کرنا ہے آگے, اگر ان کی عزت پہ ذرا سا بھی دامن پہ داغ آیا تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ یوسف پہ رحم کرے, اس کے صبر کو دیکھو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا جیل میں میں چلا جاتا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی کہ اتنا عرصہ جیل میں ہے مگر صبر کہ نہیں پہلے پاک دامنی کا اعلان ہو جائے۔ تو بادشاہ نے, اب بادشاہ کی ضرورت تھی حضرت یوسف کو لانا, تو بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا, سب نے گواہی دی, ما حاشر اللہ ما علمنا علیہ من سو, اللہ کی قسم ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور بیوی کہنے لگی الان حصحص الحق, اب حق سب کے سامنے واضح ہو چکا ہے, اب لوگوں کے سامنے حق چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انا راوتہ عن نفسی, کھلے عام اعلان کر دیا بھائی میری غلطی تھی, میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی, انہ لمن الصادقین, وہ سچا ہے وہ پاک دامن ہے۔ حضرت یوسف نے جب اپنی اتنی پاک دامنی کا اعلان کروایا تو حضرت یوسف کو خیال ہوا کہ بھائی یہ کہیں تواضع کے خلاف نہ ہو جائے کہ جیسے ہم بہت نیک ہیں نا ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فوراً کہنے کے ذالک لیعلموا انی لم اخنہ بالغیب, یہ میں اپنی برات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں نے بادشاہ کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ کیونکہ ایک آدمی اپنے گھر میں آپ کو پناہ دے اور آپ اسی کے گھر میں جو ہے نا نگاہیں خراب کریں تو یہ خیانت ہے یا نہیں؟ وہ تو احسان کر رہے ہیں، آپ کو جگہ دے رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں اس لیے اعلان کروا رہا ہوں کہ بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں احسان فراموش۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اس سے پتا چلتا ہے اللہ کو بھی ایسے لوگ پسند ہیں جو احسان فراموشی نہ کریں، خیانت نہ کریں، اور مخلوق کو بھی ایسے لوگ پسند ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کسی کے گھر جا کے جس تھال میں کھاتے ہیں نا اسی میں چھیدتے ہیں، تو یہ برا بن جاتا ہے آدمی سے۔ پھر آگے فرمانے لگے، وما ابرئ نفسی، کیسی عجیب بات ہے، پیغمبر کتنی بڑی آزمائش سے نکلے، برات کا اعلان ہو گیا، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی گناہوں کی طرف لے کر جانا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس پر جس پر میرا رب رحم کرے۔ کیا مطلب؟ یہ جو میں بچا ہوں اس برائی سے بچنے میں میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، اس کی دستگیری ہے جس کی وجہ سے میں بچ گیا، ورنہ اگر اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیتا تو میں برائی سے بچنے والا نہیں تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان خوب نیک بننے کی کوشش کرے مگر اس نیکی پر اترائے نہیں۔ ہم چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور ایک دم امام مہدی بننے کا انتظار۔ ہمارے والد صاحب نے ایک صاحب کو دیکھا، ایک نوجوان کو، بڑی عبادت کرتا تھا مسجد میں، پہلے آوارہ تھا، اللہ نے توفیق دی، اب بہت نیک، ایک دم جیسے ہوتا ہے نا ایک دم انسان پہ غلبہ ہوتا ہے بعض دفعہ۔ والد صاحب بڑے خوش ہوئے، ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، اب اتنا نیک بن گیا کہ اس کو اپنے بارے میں کچھ خیالات آنے لگے، میں تو عام لوگوں سے زیادہ نیک ہو گیا ہوں۔ تو والد صاحب کے پاس آیا، کہتا ہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لگاؤ ہے، ایک راز کی بات ہے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، راز کی بات، کسی کو بتائیے گا نہیں، راز کی بات۔ والد صاحب حیران، بھائی کوئی خواب آیا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ جو مستقبل میں مہدی ہے نا وہ میں ہی ہوں گا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں یہ راز کی بات واقعی اب کسی کو نہیں بتا، مار دے گا کوئی، یہ تو میں ہوں، بس میرے سینے میں اور آپ کے سینے میں، میں نے خود اپنے والد صاحب سے سنا یہ واقعہ۔ بیٹا یہ راز کی بات کسی تیسرے کو واقعی پتہ نہ چلے، بہت خفیہ راز ہے یہ، صحیح ہے نا۔ پھر اس کو کہا میرے بھائی تو نارمل بن جا، چھوڑ دے یہ اتنی زیادہ عبادت، ہر ایک کو راز نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو شکر ہے اس نے رجوع کر لیا، ورنہ وہ کوئی نہ اس کو ٹھگائی لگا دیتا کوئی اس کی۔ تو دو چار، حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ چار نمازیں لوگ پڑھتے ہیں، وہی کے انتظار کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جب کچھ آسمان سے فرشتہ آئے گا، کچھ خوشخبریاں دیکھے جائے، بدماشی نہیں دیکھتے کہ کتنے میرے اعمال میں جو ہے نا گناہوں کے انبار ہیں، ماضی اٹھا کے دیکھو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش میں کامیاب، اور کیا کہہ رہے ہیں، وما ابرئ نفسی، اپنے نفس کو میں بری نہیں کرتا، نفس تو ہے ہی برائی سکھانے والا، یہ تو اللہ نے رحم کیا جس کی وجہ سے میں بچ گیا، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بڑا غفور اور بہت رحم کرنے والا۔ بادشاہ نے جب یہ کلام سنا یوسف علیہ السلام کا، کہ ایک تو برات کا اعلان، خواب کی تعبیر، اور پھر توازو، تو یہ فوراً کہا ایتونی بہی استخلصہ لنفسی، اس کو لے کر آؤ، یہ میرے ساتھ رہے گا میرے دربار میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صلح مشورے سارے، اتنا قیمتی آدمی، اتنا ذہین، اتنا نیک، یہ تو میرا خاص آدمی ہے، نوکروں کی طرح نہیں رہے گا گھر میں، یہ استخلصہ لنفسی، اس کو میں اپنی ذات کے لیے خاص کر رہا ہوں، سارے کاموں سے ہٹا کے حکومتی صلح مشورے اس سے ہوا کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو بڑے اعزاز سے لایا گیا، جیل کی کوٹریوں سے نکال کے، کتنے سال پڑے رہے ہیں جیل میں بےچارے، کتنے سال جیل کی کوٹریوں سے لا کے بادشاہ کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا آج سے آپ میرے لیے خاص ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، جو زمین کے خزانے کا نظام ہے، جسے آج کل خزانے کا وزیر کہتے ہیں، خزانے کا منتظم کہتے ہیں، وہ میرے حوالے کر دو، انی حفیظ، میں امانت دار بھی ہوں، خیانت نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا وزیر خزانہ، پتا ہے نا، اس کے خزانے سب سے زیادہ بھرتے ہیں۔ ایک وزیر تعلیم سے انٹرویو آ رہا تھا، بعد معطل ہونے کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گیا تھا، تو اس سے انٹرویو آ رہا تھا کہ آپ تعلیم کے بارے میں بہت ساری باتیں پوچھ رہے تھے، اس کو آئی نہیں رہا کوئی جواب۔ تو اسے پوچھا، حضرت آپ وزیر تعلیم رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں؟ تو کہہ رہے جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ہم جو ہے اب تو ہیں بھی نہیں۔ تو وزیر خزانہ ہمارے ایسے کو بنایا جاتا ہے جس کو امانت ہے ہی نہیں, وہی سب سے بڑا ڈاکو ہوتا ہے. تو انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کروں گا, علیم اس علم کو جانتا بھی ہوں. کیا مطلب؟ ملک میں سرمایہ کتنا ہے, کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا خرچ کرنا ہے, کتنا ریزرو میں رکھنا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو خزانے کے معاملات ہیں اس کا بھی علم ہے باقاعدہ. ایسا ہی نہیں کوئی بھی الیکشن جیتا اس کو تھوپ دو. اکاؤنٹنگ کا جو علم ہے نا, اس سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے قرآن مجید, اور اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو تمام خزانوں کی چابیاں پکڑا دیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, فرمایا ایسے ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا, قرار دے دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, جہاں چاہتے, مصر کی بڑا زبردست ملک تھا مصر, جہاں چاہتے وہاں جاتے, جیسے کوئی حاکم ہوتا ہے نا اس کو کہیں روک ٹوک نہیں ہوتی, وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء, فرمایا ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. اب قحط پڑ گیا, جب قحط پڑا ہے مصر میں بھی کھانے کو لوگ ترس گئے, اور دنیا میں مصر کے ارد گرد جو شام فلسطین کے علاقے تھے وہاں بھی ختم. اب لوگوں میں آہستہ آہستہ چرچا ہوا کہ بھئی مصر کے جو خزانے کا جو بادشاہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس باقاعدہ بادشاہت آ گئی تھی. قرآن کے ظاہر سے یہ, قرآن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بادشاہ مر گیا اور مصر کی حکومت کس کے پاس آ گئی, عزیز کیونکہ بادشاہ ہی کو کہتے ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. اب دنیا میں چرچا ہو گیا کہ خزانے کس کے پاس ہیں, وہاں مل رہے ہیں, پیسوں سے خرید سکتے ہو کیونکہ اسٹور اتنا کر لیا تھا. ادھر یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں بھی قحط پڑ گیا, سمجھ رہے ہیں بات کو. یہاں چرچا ہوا کہ جی مصر کا بادشاہ خوراک تقسیم کر رہا ہے, اتنے کے اتنے بوریاں گندم کی اور اس کی اتنے پیسوں کی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 9 بیٹوں کو بھیجا اور بنیامین کو بھی, کہا کہ جاؤ مصر کے بادشاہ سے خوراک لے کر آؤ. یہ بیٹے گئے, فعرفہم, حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا, وہم لہ منکرون, اور وہ اپنے بھائی کو, ظاہر ہے بچپن سے اتنی عمر ہو گئی اور بادشاہ کی سیٹ پہ کیسے برداشت, کیسے قبول کر سکتے ہیں. تو جب وہ نہیں, بنیامین کو نہیں لے کر آئے, صرف 9 بیٹے گئے ہیں, اور خوراک اس کی بھی مانگی, کہا کہ ایک بھائی ہمارا اور ہے اس کا بھی ہمیں خرچہ چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو خرچہ دیا اور کہا کہ اس دفعہ تو دے رہا ہوں, اگلی دفعہ جب تک بھائی کو ساتھ نہیں لے کر آؤ گے اس کا راشن نہیں ملے گا. تو کہنے لگے سنراود عنہ اباہ, ہم ابا کو سمجھانے کی, ابا چھوڑتے نہیں ہیں اس کو, صحیح ہے نا, کیونکہ ابا ایک تجربہ دیکھ چکے تھے نا, تو ابا اس کو دوسرے کو نہیں چھوڑتے تھے ان کے ساتھ. تو کہنے لگے ہم ابا کو سنراود ورغلائیں گے, کسی طریقے سے سمجھائیں گے, کسی طرح بہلائیں گے, پھسلائیں گے اور بچے کو لے کر آئیں گے, اس دفعہ آپ دے دیں خالی, اگلی دفعہ پکا وعدہ اس کو لے کر آئیں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین سے کہا کہ ان کی جتنی پونجی, جو اتنے انہوں نے پیسے دیے ہیں نا, وہ ساری ان کے سامان میں ڈال دو, تاکہ جب یہ گھر جا کے دیکھیں تو بادشاہ کا احسان سمجھیں, تو ان کا دل نرم ہو جائے اور پھر اس دوسرے بھائی کو لے کر آ جائیں. تو جب یہ گھر پہنچے ہیں, فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل, اے ابا ہم سے ایک بھائی کا راشن روک لیا گیا بنیامین کا, فارسل معنا اخانا, ہمارے بھائی کو اب ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید راشن لے کر آئیں. قال لن ارسله معكم, ہرگز ہرگز میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا. تو اب کیا ہوا ہے, جب راشن کھولا تو دیکھا اس میں ان کی پونجی واپس, وہ سارے جو پیسے تھے نا قیمت واپس. فوراً ابا سے کہنے لگے, ابا دیکھیں اتنا رحم دل بادشاہ ہے, کیا مطلب وہ بھائی کو ضائع نہیں کرے گا, ساری پونجی واپس دے دی, لہذا آپ اس کو بھیجے ہمارے پاس, نحفظ اخانا, ہم اپنے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے, ورزداد کیل بعیر, اور ایک اونٹ کا پورا سامان, پورا ایک اونٹ راشن مزید لے کر آئیں گے. اب یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام پریشان, کہنے لگے لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ, جب تک اللہ کی طرف سے مضبوط قسم نہیں اٹھاتے, مضبوط معاہدہ نہیں کرتے, لتأتن بہ, اس کو ضرور ضرور واپس لے کر آؤ گے, اس وقت تک میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا, الا یہ کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے آسمانی جو تمہارے بس میں نہ ہو, ورنہ مضبوط قسمیں اٹھاؤ گے لے کر آئیں گے. سب بھائیوں نے مل کے نا باپ کے ہاتھ میں مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ وہ نہیں ہوگا جو یوسف کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ ہم اس کو ضرور بے ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ قال اللہ عنا ما نقول وکیل، فرمایا ہم جو کچھ معاہدے کر رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے، کون نے کے بان ہے؟ اللہ نے کے بان۔ یوسف علیہ السلام کے جو یہ بھائی تھے نا حضرت یعقوب کے بیٹے، یہ سارے خوبصورت جوان قداور، حضرت یعقوب نے ان سے کہا کہ دیکھو جب شہر میں داخل ہو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہو جانا سارے۔ نہیں یاری بات سمجھ، کیوں؟ جب لوگ دیکھیں گے نا ایک باپ کے اتنے خوبصورت اور اتنے قداور بیٹے، نظر نہ لگ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ نظر نہ لگ جائے۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازے، دو ادھر سے، دو ادھر سے، ایک ادھر سے، ایسے چلے جان۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کے بچے یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں جیسے ہوں، دو بچوں کو نظر نہیں لگے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل تو کتنے بچے ہوتے ہیں، دو یا تین، پونے چار آپ کہہ لیں، اس سے زیادہ فیملی پلاننگ والے ہونے ہی نہیں دیتے۔ تو ان کو نظر چھوڑ دیں، نظر بزر کے ٹوٹ کے ان کو نہیں لگے گی۔ جب اولاد کثرت سے ہوتی ہے نا، کثرت سے، اور جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پہ ایک ایک کر کے قدم رکھنا شروع کرتے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی والے یہ تو بتاتے ہیں ڈھیر سارے بچے، یہ نہیں کہتے کہ ایک دن جوان بھی ہوں گے۔ بچے کے جوان ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایسے ایسے درخت کی طرح بڑھتے ہیں بچے۔ تو جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا شروع کرتے ہیں، پھر باپ کا سینہ چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر ہے ہی نہیں ایک آدھ، وہ پھر چینا وینا چوڑا نہیں ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یوسف علیہ، یعقوب علیہ السلام کی بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، تو بیٹیاں تو چونکہ گھروں میں رہتی ہیں، تو بیٹے باہر نکلتے ہیں، اس میں نظر کا خطرہ ہوتا ہے، اور خوبصورت۔ تو اس لیے نظر بالکل برحق ہے، مگر اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کا بھی حکم ہے۔ کوئی بہت اضافی کسی میں کوئی حسن و جمال ہونا تو پھر نظر سے بچنے کا کرو، ایسا کالا کلوٹا، ناک بہری ہوگی بچے کی، ادھر سے ناک نکل رہی ہے، ادھر سے وہ، اور اس کو نظر بس سے بچانے کے لیے گلے میں جوتا لٹکایا ہوا ہے اس کے، اس کو بھائی کیا اس میں نظر والی کون سی چیز ہے؟ یہ وہمی ہوتے ہیں۔ اور کسی کا بہت زبردست بزنس ہو، ایسا کروڑوں کھربوں کا، ایک دم غریب سے کروڑوں پتی ہو گیا، جو پہلے سے باپ دادا سے کروڑ پتی چلے آ رہے ہیں ان کو نظر نہیں لگتی۔ یاد رکھو جو آدمی جس چیز میں مشہور ہو جاتا ہے نا، اس کو نظر نہیں لگتی۔ دیکھو یہ جو اداکار فنکار کتنے خوبصورت ہینڈسم ہوتے ہیں، ان کو نظر نہیں لگتی، کیوں نہیں؟ یہ ان کے یہ سب جو ہے نا حسن و جمال مشہور ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو نظر اس کو لگتی ہے جو ایک دم سے، کچھ جیب میں دھیلا نہیں تھا، پکوڑوں کی دکان تھی، کروڑوں پہ آ گیا ایک دم، اس کو ایک دم نظر کا خطرہ ہے کہ بھئی لوگ نظر کھا نہ جائے، لوگ کہیں بھئی کل تک تو یہ سائیکل پہ گھوم رہا تھا، ایک دم ابھی دیکھو لینڈ کروزر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو ایسی لینڈ کروزر میں کوئی جوتا لٹکا لے، سمجھ میں آتا ہے باپ دادا سے نہیں ہے، ابھی ایک دم چنچی سے کس پر آ گیا، اس کو نظر کا تھوڑا سا خطرہ ہے، کوئی ٹوٹکا موٹکا کر لے، کوئی دعائیں وائیں وہ جو ہے پڑھ لے۔ لیکن یہاں حلیم کی دیکھ پہ لگایا ہوا ہے، حلیم بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جوتے لٹکائے ہوئے ہیں کس پہ، میں نے خود دیکھا ہے، وہ چپل لٹکائی ہوئی ہے، رکشے پہ لٹکائی ہوئی ہے چپل۔ بھائی رکشے میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو نظر کھا جائے، ہے بھائی؟ اس کو کتنا کھائے گی، مزید کیا بنائے گی اس کو؟ ٹرک کو نظر لگے تو نظر سے رکشہ بن سکتا ہے، وہ رکشے کو نظر لگے گی تو کیا بنے گا وہ؟ تو یہ توہم پرستی چھوڑ دیں خواتین، بات بات پہ، بچہ ذرا سا روئے نظر لگ گئی، کوئی ان کے بچے کو دیکھ کے جائے نا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، اور بچہ تھوڑا سا بیمار، وہ جو آ کے دیکھ کے گئی ہے نا اس کی وجہ سے ہوا یہ بیمار، تو یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حسین و جمیل تھے، ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگ کہیں گے بھائی بڑا خوش قسمت باپ ہے، نظر کا خطرہ تھا، پھر بھی چونکہ صورتاً یہ توکل کے خلاف ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، دیکھو بیٹا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، بس ایک دل میں تھوڑی سی خلجان ہے، تھوڑی سی اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں مختلف دروازوں سے چلے جاؤ، ورنہ اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ ارادہ کرتا ہے، ایک دروازے سے جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، ہونے کو ہوگا تو مختلف دروازوں سے بھی ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر پہ زیادہ یقین کرنا یہ اعتماد اور تمکل کے کمال کے منافی ہے۔ خیر جب وہ بچے داخل ہوئے ہیں، جو بیٹے داخل ہوئے ہیں، تو ان کو سامان تیار کر کے دیا، اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو علیحدگی میں لے کر گئے اور اسے بتا دیا انی انا اخوکا، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، جو یہ ظلم تیرے ساتھ کر رہے ہیں اب تو مایوس نہ ہو. پتہ چلا وہ چھوڑا نہیں تھا وہ دوسرے بھائی کو بھی، انہوں نے اتنے سال سے اس کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی تھی سوتیلے ہونے کی وجہ سے، تو کہا کہ اب انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو میرے پاس رہے گا. اب روکیں کیسے اس کو، یہ بڑا مسئلہ، وہ تو نہیں چھوڑیں گے نا بھائی. تو فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کے لیے پورا راشن واشن تیار کیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، بادشر کا قیمتی پیالہ بنیامین کے سامان میں چھپا دیا. اب جب یہ قافلہ واپس گیا، پیچھے سے ایک بندے نے پکارا، ایتہ العیر انکم لسارقون، ارے قافلے والو تم تو چور ہو. وہ فوراً پلٹے، واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کیا ہو گیا بھائی تم، کیا گم ہو گیا تمہارا. کہنے لگا، وہ بندہ آیا کہنے لگا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہے اور میرے ذمے لگا ہے، بلکہ جو اس پیالے کو پیالے کو لے کر آئے گا اس کو پورا ایک اونٹ کا راشن فری ملے گا، تو میں تلاشی لوں گا، اگر میں نے نکال لیا تو مجھے. کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، وما کنا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولادیں ہیں، چور تھوڑی ہیں ہم لوگ. ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ ہم، ظاہر ہے چوری ووری تو گھٹیا حرکت ہے نا، پیغمبروں کے بیٹے تھے وہ تھوڑی ہے یہ گھٹیا حرکت، وہ تو حسد کی وجہ سے ایک چیز ہو گئی ان سے. کہنے وما کنا سارقین، ہم چور لوگ ہیں ہی نہیں. تو کہنے لگا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، اگر جھوٹے نکلے تو کیا بدلہ. اس نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا جس کے سامان سے نکلے اسی کو رکھ لو، ان کو تو یقین تھا ہم ہیں ہی نہیں چور، ٹھیک ہے نا، ہمارے سامان سے تو کچھ نکلے گا ہی نہیں. تو کہنے لگے کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے اسی کو رکھ لو، کیونکہ حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ ان کے ہاں یہی سزا دی جاتی ہے کہ چور غلام کرتا ہے اس کی غلامی کرتا ہے جس کی چوری کی ہے. تو فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، بنیامین کے سامان میں آخر میں چیک کیا باقیوں کا پہلے، تاکہ ان کو شک نہ ہو کہ یہ پہلے سے ملی بھگت ہے، اور پھر بنیامین کے سامان سے نکال لیا پیالہ. تو وہ کہنے لگے این یسرق، یہ چور ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس کا بھائی بھی چور تھا، ٹھیک ہے نا، حسد دیکھیں، حالانکہ پتا ہے نہ یہ چوری کرتا ہے نہ اس کا بھائی یوسف. یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، فقط سرق اخوہ من قبل، ان کا بھائی بھی چور تھا، یہ نہیں پتا کہ جس کو کہہ رہے ہیں وہ بھائی سامنے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. قرآن کہہ رہے فأسر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدہا لہم قال انتم شر مکانا، انتم شر مکانا، کہ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ تم بڑے بہت برے مقام پر ہو تم لوگ جو باتیں کر رہے ہو، اس بھائی کو بھی چور بنا دیا، مجھے بھی چور بنا دیا. اب فوراً کہنے لگے یا ایہا العزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابن شیخن کبیرا، اس کا ایک باپ ہے، شیخ ہے، بوڑھا ہے، کبیرا بہت بوڑھا، فخذ احدنا مکانہ، ہم سزا، ہم میں سے کسی کو بھی بطور سزا کے رکھ لو. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے، اس کو نہ رکھو، کتنی بڑی قربانی کے لیے تیار ہو گئے نا، غلامی کے لیے، ہم میں سے جس پہ ہاتھ رکھو گے آپ کا غلام ہمیشہ آپ کی خدمت کرے گا، اس کو چھوڑ دو، اس کا بوڑھا باپ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، فرمایا اللہ کی پناہ جس کے سامان سے پیالہ نکلا اس کے بجائے کسی اور کو سزا دیں ہم، یہ نہیں ہو سکتا. اب بیچارے بڑے سٹ پٹائے، ابا کو کیا جواب دیں گے جا کے، بھائی بہت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایسا سمجھایا، بہت ہمیں رکھ لو، پیسے لے لو، یہ کر لو، مایوس ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں فلم مستیئسوا منہ خلصوا نجیا، جب بالکل مایوس ہو گئے تو سب بھائی مل کے الگ تنہائی میں بیٹھے، اور بڑا کہنے لگا قال کبیرہم الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ باپ نے کتنی مضبوط قسمیں لی تھی ہم سے، کتنی مضبوط قسمیں لی تھیں کہ ہم بھائی کو واپس لے کر آئیں گے. ومن قبل ما فرتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے ساتھ بھی ہم ظلم کر سکے ہیں. فلن ابرح الارض، تم جاؤ، میں تو باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. فلن ابرح الارض، میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا، حتی یأذن لی ابی، جب تک باپ مجھ سے راضی ہو کے مجھے اجازت نہ دے دے آنے کی، او حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، یا اللہ میری موت کا فیصلہ نہ کر دے، یہیں پڑے پڑے مر جاؤں گا مگر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. ارجعوا الی ابیکم، اور باپ کے پاس جا کے کہو یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا، ہم تو جو جانتے ہیں وہی بتائیں گے. وما کنا للغیب حافظین، ہمیں پہلے سے تھوڑی پتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ہمیں پتا ہوتا ہم بھائی کو لے گئے ہی نہ جاتے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا نا نا، تمہارے نفس نے ایک نئی بات گھڑ لی ہے، جھوٹ بول رہے ہو. اس سے پتا چلتا ہے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. پہلے یوسف علیہ السلام پہلے بھی یہی کہا تھا، جھوٹ بول رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اب بھی کہا، پہلے صحیح کہا، اب حضرت یعقوب سے خطا ہو رہی ہے. بل سولت لکم انفسکم امرا، دوبارہ تم نے کچھ گھڑ لیا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتے. فصبر جمیل، میں کیا کروں گا، جیسے ایک بھائی پہ صبر کیا، بیٹے پہ صبر کیا، اس پہ بھی صبر کروں گا. اس اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے گا. انہ ہو العلیم الخبیر، علیم الحکیم، خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. وتولى عنہم، دیکھا کہ دوسرا محبوب بیٹا بھی گیا، پھر ان سے پیٹھ پھیری، پشت پھیری ان کی طرف، اور وتولى عنہم وقال یا اسف علی یوسف، پھر یوسف علیہ السلام کی یاد کا غم تازہ ہو گیا اور فرمانے کہ ہائے یوسف پر افسوس. وابیضت عیناہ من الحزن، اتنا روئے اتنا روئے، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی بینائی غم کی وجہ سے چلی گئی. وہ کظیم، اور دل آپ کا اندر سے کڑ رہا تھا، دل اندر سے کڑ رہا تھا، رو رہے تھے، زبان سے کیا الفاظ تھے، صبر جمیل، اللہ سے شکایت نہیں کروں گا، جو مقدر میں تھا جو مقدر میں تھا میرے ساتھ ہو گیا، لیکن حالت کیا ہے، حالت کیا ہے، رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئیں. تو بھائی اس سے کیا سبق ملتا ہے، پھر انشاءاللہ وقت بہت زیادہ ہو گیا نا، ابھی یہ باقی جو رہ گیا یہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا، وقت پھر کافی لمبا کھنچ جاتا ہے، اس میں بڑے اسباق ہیں. تو کیا سبق ملتا ہے، دیکھو بھائی، اللہ یعقوب علیہ السلام کے بھی صبر کو بیان کر رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بھی صبر کو بیان کر رہے ہیں، ان کو کیسا بدلہ دیا، اور باپ کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مصیبتوں پہ، اس سے بڑی آزمائش انسان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بچھڑ جائے، مر جائے نا اتنا غم نہیں ہوتا، موت کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے، گم جائے، اغوا ہو جائے، اور بیٹا بھی کون معمولی نہیں، جس کو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن دیا ہو، جس کے بارے میں باپ کو امیدیں ہوں کہ یہ بیٹا میرا والی وارث بنے گا، پیغمبروں کا سلسلہ اس کی طرف منتقل ہوگا، ایسا بیٹا بچھڑ جائے تو کیسا غم ہوگا. لیکن جواب میں اور رو رو کے غم سے کیا ہو گیا، آنکھیں کی بینائی چلی گئی اور جو ہے دل گھٹ رہا ہے، لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، صبر جمیل. تو میرے بھائی ہمیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں اس سے بہت کم درجے کی ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑا بہت صبر کر لینا چاہیے. صبر کریں گے تو اللہ کے ہاں مقام ہوگا. اللہ حضرت یعقوب کو اتنے اہتمام سے کیوں بیان کر رہے ہیں، ان کے صبر کی وجہ سے نا، اگر کوئی صبر نہ کرتا پھر تھوڑی قرآن میں اس کو اتنی عزت کے ساتھ بیان کیا جاتا. تو صبر جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے، جس کو اس کی توفیق مل جائے، اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے بچا کے رکھے، اور اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں ہے تو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.